لیکن اس کے ساتھ سورہ نساء میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنی اور رسول کی اطاعت کے بعد خلفاء اور امراء کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا ہے. وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول کی اطاعت تو سمجھ میں آ گئی علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن صاحب اقتدار لوگوں کی اطاعت یہ سمجھ میں نہیں آئی. یہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ یہ ساتھ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو اگر اطاعت عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ مخلوق کی عبادت کا ذکر کیسے کر رہا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے علیہ الصلاۃ والسلام کی، وہ غیر مشروط ہے، مطلق اطاعت، وہ غیر مشروط ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، مطلق اطاعت ہے. ہر حال میں، ہر شخص کے لیے، ہر زمانے میں جو بات بھی اللہ کی طرف سے پہنچے گی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچے گی، اس کے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں کہ وہ ان کی اطاعت کرے گا، ورنہ وہ صراط مستقیم سے بھٹک جائے گا. لیکن اللہ نے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ جتنی اطاعتیں ہیں ان کو مشروط کیا ہے، ان کو مشروط کیا ہے. مطلق اطاعت کسی کی جائز نہیں ہے. اور وہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود یہ ارشاد فرمایا متفق علیہ حدیث میں کہ اذا امر بمعصیہ فلا طاعہ، جب امراء اور خلفاء تمہیں یا کسی آدمی کو گناہ کا حکم دیں تو پھر اطاعت ختم ہو جاتی ہے. اطاعت صرف اس صورت میں ہوگی جب تک یہ لوگ خود بھی مطیع ہوں. جب یہ خود بھی مطیع ہوں اللہ اور اس کے رسول کے، جب یہ باغی ہو جائیں تو پھر ان کی اطاعت کسی پہ واجب نہیں ہے. اس صورت میں اگر ان کی اطاعت کی جائے گی تو پھر یہ گناہ اور غیر اللہ کی عبادت تصور ہوگی. اور ایک دوسری حدیث میں جو متفق علیہ ہی ہے، اس میں اطاعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروط کیا. متفق علیہ حدیث ہے، ارشاد فرمایا انما الطاعت فی المعروف، کہ اطاعت جو ہے صرف جائز اور معروف طریقے سے ہے. یعنی جو وہ کام کہ جن کاموں میں اطاعت جائز ہے ان کاموں میں اطاعت کی جائے گی، اور جن میں اطاعت جائز نہیں ہے ان میں اطاعت نہیں ہو سکتی. تو مخلوق کی اطاعت کو مشروط کیا اور اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مطلق اور غیر مشروط کیا. تو جس طریقے کی اور جتنی اطاعت اللہ کی اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ہونی چاہیے، اتنی اگر کسی اور کی جائے گی تو یہ عبادت غیر کی ہوگی، جو کہ شرک ہے. اسی طریقے پہ جتنا خوف اللہ سے ہونا چاہیے اتنا خوف اگر مخلوق سے ہوگا تو یہ مخلوق کی عبادت ہوگی. مخلوق کو اگر نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا جائے، جس کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے، تو یہ مخلوق کی عبادت ہوگی. تو عبادت کی جتنی قسمیں ہیں یہ سب کی سب صرف ایک اللہ کے لیے ہی جائز ہیں. نماز سے بات چلی تھی کہ نماز اہم رکن ہے عبادات اسلامیہ میں. اب نماز کی ایک تو پوری شکل ہے شروع سے لے کے آخر تک، پھر اس نماز کے اندر بعض مختلف کیفیات ہیں. مثلا جب آدمی نماز کا آغاز کرتا ہے تو ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے. اب یہ اللہ اکبر اگر کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی سب سے بڑا ہے، اللہ جتنا بڑا ہے کوئی، اور جو عظمت اور جو کبریائی اور جو طاقت اور جو سلطنت اللہ کو حاصل ہے کسی اور طاقت کو بھی حاصل ہے، تو یہ ہے غیر کی عبادت جو کہ ناجائز ہے. پھر اس نماز کے اندر آپ ذرا آگے چلیے تو نماز میں آدمی رکوع کرتا ہے، اور نماز میں آدمی سجدہ کرتا ہے. اب اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے رکوع کیا جائے، خواہ وہ تعظیم کی نیت سے ہو، محبت کی نیت سے ہو، کسی بھی نیت سے ہو، وہ اس کی عبادت ہوگی، اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہیں ہے. اسی طرح کا سجدہ ہے. سجدہ نماز کی ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے نماز کے اندر، نمازی سجدہ کرتا ہے. اب اگر یہ سجدہ کسی اور کا کیا جائے گا، خواہ تعظیمی ہو، محبت کا ہو، کوئی بھی ہو، یہ اس کی عبادت ہو، کی صدائیں بلند کرنا یہ عبادت ہے. اس حج اور عمرے میں طواف کی ایک شکل ہے، اس کو آپ پھیرے کہتے ہیں. تو اب اگر یہ طواف اور یہ پھیرے کسی اور جگہ کے ہوں گے تو یہ اس کی عبادت ہوگی جو کہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک. اس سے بڑا شرک اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے گھر کے سوا کسی اور جگہ کا طواف کرے. یہ عبادت ہے کسی قبر کا یا کسی ایسی جگہ کا جہاں کسی بزرگ نے چلا کاٹا ہو، یا اس نے عبادت کی ہو، یا مبارک جگہ ہو، یا کوئی قبر مزار ہو، اس کے اگر پھیرے لگائے جائیں گے تو یہ اس کی عبادت ہوگی، جس سے یہ پھیرے کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے غیر کی عبادت کی اور یہ کافر اور مشرک ہو گیا. اسی طریقے پہ آگے چلیے تو یہ عبادت میں دعا کرنا بھی عبادت ہے، اور دعا پکار کو کہتے ہیں، پکارنا اس کو دعا کہتے ہیں، اور دعا عبادت ہے. الدعاء هو العباده، صحیح حدیث ترمذی کی. دوسری روایت میں ہے مخ العباده، عبادت کا مغز ہے. اب یہ دعا اگر کسی اور سے کی جائے گی تو یہ اس کی عبادت ہوگی. مثلا کسی مرے ہوئے نبی یا ولی یا بزرگ یا شہید، اس کی قبر پہ جا کے اس سے دعا کرنا، اس سے کچھ مانگنا، یا کسی مرے ہوئے کو پکارنا، خواب و نبی ہو، شہید ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو پکارنا اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ ہماری پکاریں سنتا ہے اور نفع نقصان کا مالک ہے، مشکلیں حل کرتا ہے، یہ اس کی عبادت ہوگی. اس لیے کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہیں ہے. اس چیز کو سمجھیے اچھے طریقے سے، اور جا کے اپنے لوگوں کو سمجھائیے کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت ایک اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہیں ہے. ذرا آگے چلیے، منت ہے، نظر، نظر، اور اس کو منت کہتے ہیں. یہ منت اور نظر یہ بھی عبادت ہے، اس لیے کہ سیدہ مریم اور ان کی والدہ نے جو منت مانی تھی وہ اللہ کے لیے مانی تھی. ان کے جملے قرآن سورہ مریم میں نقل کرتا ہے کہ انی نظرت للرحمن صوما. تو نظر اور منت یہ عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہیں ہے. یہ منت ماننا کہ اگر فلاں بیماری سے شفا ہو گئی، یا فلاں کام ہمارا ہو گیا، یا اولاد ہو گئی، یا فلاں مقدمے میں ہم جیت گئے، یا فلاں مسئلہ ہمارا حل ہوا، تو ہم فلاں قبر پہ جا کے بکرا ذبح کریں گے، یا حاضری دیں گے، یا چادر چڑھائیں گے. یہ اس کی عبادت ہے، اور یہ شرک اکبر ہے، ناقابل معافی جرم ہے، اور یہ انسان کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. عبادت میں اللہ کا کسی کو شریک مت بناؤ، خواہ وہ نماز والی عبادت ہو، طواف والی عبادت ہو، دعا والی عبادت ہو، نظر و نیاز والی عبادت ہو، قرب الہی حاصل کرنے کے لیے جتنے ذرائع ہیں ان تمام ذرائع کو صرف ایک اللہ کے لیے ہی خاص کرو، یہ ہے عبادت. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ شاہ ولی اللہ کے ایک صاحبزادے تھے، شاہ محمد اسحاق. شاہ ولی اللہ کا گھرانہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے کوئی غیر مانوس گھرانہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے بیٹوں ہی نے اردو زبان میں سب سے پہلے ترجمہ کیا ہے، شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے. تو شاہ محمد اسحاق کے ایک شاگرد تھے, انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے. ان کا تعلق دہلی سے تھا اور قطب الدین خان ان کا نام تھا. انہوں نے عربی میں ایک تفسیر لکھی, اس کا نام ہے جامع التفاسیر. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جہاں وہ رہتے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی قبرستان میں ایک مخصوص قبر ہے جہاں لوگ جاتے ہیں, یہ شخص جا کے وہاں دعا کرتا ہے اور اہل مقبرہ سے گفتگو کرتا ہے. آپ نے اسے دیکھا کہ وہ یہ عمل کئی مرتبہ کئی روز سے مسلسل کر رہا ہے کہ وہ ان بزرگوں کی قبروں اور مزاروں پہ جا کے ان سے گفتگو کرتا ہے اور ان کے سامنے اپنی مشکلوں کو بیان کرتا ہے اور ان سے مدد مانگتا ہے کہ میری فلاں مشکل حل کرو اور میرا فلاں مسئلہ حل کرو. امام صاحب کئی دن تک اس کو دیکھتے رہے. اس کے بعد ایک دن آئے اور دیکھا کہ اس نے ہاتھ اپنے بلند کیے ہوئے ہیں اور ان قبر والوں سے گفتگو کر رہا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تبلک, اللہ کرے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ کہہ کر امام نے اس کے دونوں ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ زور سے مارا اور کہا کہ تم ان کو پکارتے ہو جو تمہیں نفع نقصان کیا دیں گے, تمہاری مشکلیں کیا حل کریں گے, وہ تو تمہاری باتیں سننے سے بھی محروم ہیں, وہ تو تمہاری باتیں سنتے تک نہیں تو تمہارے مسائل کیسے حل کریں گے. یہ کہہ کر امام نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 پڑھی کہ ما انت بمسمع من فی القبور, جو قبروں میں چلے گئے ان کو تم نہیں سنا سکتے. تو امام کا جملہ تھا تبلک, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ جملہ ہے اور اس میں بڑے عبرت ہے اور درس ہے ان کے لیے جو کہ ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. کاش کہ وہ امام وقت اور امام مذہب کے اس جملے اور اس قول کو بھی یاد رکھیں کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے والے کو بدعا دی ہے, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ تو غیر سے مانگتا ہے. اس قدر شدت تھی امام علیہ رحمۃ اللہ کی مزاج میں. تو عبادت سے بات چلی تھی کہ عبادت میں مکمل اطاعت, مکمل توکل اور بھروسہ, مکمل محبت, یہ تمام چیزیں شامل ہیں. اسی طریقے پہ اگر کوئی آدمی اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے حق کے مقابلے میں تو یہ بھی عبادت ہے. تو اب ہماری سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ گئی کہ عبادت جو ہے صرف وہ سجدے رکوع کا نام نہیں ہے جس طرح ہم نے سمجھ لیا ہے, بلکہ عبادت ایک مفہوم اس کا بہت وسیع ہے. مثلا سورہ فرقان میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 43 میں غالباً کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہے. تو کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی آدمی نے اپنے نفس کو اپنے سامنے رکھا ہو اور یہ کہا ہو کہ میں تجھے سجدہ کرتا ہوں, میں تجھے رکوع کرتا ہوں, تو ہی میرا رب ہے؟ ایسا ہرگز آج تک نہیں ہوا, نہ ہو سکتا ہے. نفس کی عبادت کیا ہے؟ نفس کی عبادت یہ ہے کہ جو کچھ دل کہے آپ کا, نفس سے مراد دل ہے, آپ کی خواہشات ہیں, جو کچھ خواہش آپ کے دل میں پیدا ہو قطع نظر اس سے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, اس پہ آپ فوراً عمل کرنا شروع کر دیں. جو آپ کا جی چاہے آپ کریں, تمام شرعی قیود سے اپنے آپ کو آزاد سمجھیں. اور اسی طرح اولاد اور بیوی اور رشتہ دار, ان کی جو مکمل اطاعت ہے یہ بھی عبادت غیر میں شامل ہے. اگر بیوی فرمائش کرتی ہے اور وہ فرمائش شرعی طور پہ ناجائز فرمائش ہے, کہ لوگوں کے گھروں میں وی سی آر ہے, میرے گھر میں وی سی آر نہیں ہے, ہونا چاہیے, اور ظاہر ہے آپ کی بیوی وی سی آر پہ دینی کہہ سکتے دیکھے گی نہیں, اگر دینی کیفیت کا سلسلہ ہے اس کے لیے علماء کے ایک گروہ نے اجازت دی ہے, لیکن عموماً اور اکثر تو دوسری قسم کی کیفیت دیکھی جاتی ہیں. تو بیوی کی اس فرمائش کو پورا کرنا یہ بیوی کی عبادت ہے, آپ مانیے نہ مانیے یہ بیوی کی عبادت ہے. اسی طرح اولاد اگر ناجائز فرمائش کرتی ہے, شریعت کے خلاف فرمائش ہے اس کی, وہ پوری کرتے ہیں, یہ اولاد کی عبادت ہے. اللہ نے قرآن میں اسی لیے کہا ہے کہ کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جو اپنے نفس کو رب بنائے بیٹھا ہے. رب سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ نفس کہتا ہے اس کی مان کے چلتا ہے, یہ نفس کی عبادت ہے. اسی طرح اگر جماعت یا پارٹی یا دوست اٹھنے بیٹھنے والے وہ آپ سے ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں, وہ عمل ناجائز ہے, وہ عمل اگر آپ کرتے ہیں تو یہ ان کی آپ عبادت کر رہے ہیں, آپ مانیے نہ مانیے ان کی عبادت ہے. اور اس میں آپ ایک نقطہ سمجھ لیجئے, میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ نفس کی خواہشات سے مراد ناجائز خواہشات ہیں, وہ جو شریعت کے خلاف ہوں. البتہ اگر نفس حلال چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے, مباح اور جائز چیزیں ہیں, وہ آپ پوری کیجئے, اس لیے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق. جو جائز چیزیں, جو جائز فرمائشیں بیوی کی, اولاد کی, والدین کی, اپنے نفس کی, جو مباح اور حلال ہیں, وہ پوری کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم پہ تمہاری اولاد کا حق ہے, تم پہ تمہاری بیوی کا حق ہے, تمہارے والدین کا حق ہے, تمہارے نفس کا حق ہے. لیکن وہ فرمائشیں اور وہ خواہشیں جو شریعت کے خلاف ہوں, یہ مراد ہے اس سے. اسی طرح اگر ایک شخص اپنا مقصد زندگی صرف مال کمانا سمجھتا ہے, مال ہی مال کمائے خواہ وہ حرام طریقے سے کیوں نہ ہو, تو یہ مال کی عبادت کر رہا ہے. اس طریقے پہ کر رہا ہے, اس طریقے پہ کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح بخاری کے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تعیسا عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصۃ, تعیسا عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصۃ, کہ برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا درہم و دینار کا بندہ, اور اچھے کپڑوں اور منصب اور حکومت کا بندہ. یہاں پہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ درہم و دینار کا بندہ, اللہ کا بندہ نہیں. معلوم یہ ہوا کہ اگر مقصد زندگی کیا ہے انسان کا, وہ عبادت رب ہے. اگر مقصد زندگی عبادت رب کو چھوڑ کے صرف پیسے کمانا ہی سمجھ لیا جائے تو یہ مال کی عبادت ہے, تو یہ پیسے کا بندہ ہے, رب کا بندہ نہیں ہے. پیسے کا بندہ عبد الدینار والدرہم, اور یہ منصب کا بندہ, یہ عہدے کا بندہ, اور یہ دنیا کا بندہ, اور دنیا کی ظاہری آسائشوں کا بندہ, یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے, یہ کسی اور کا بندہ ہے. یہ عبادت کے لغوی مفہوم میں آپ نے سمجھا کہ عبادت کا لغوی مفہوم ایک بندگی کرنا بھی ہے, خدمت کرنا بھی ہے, خدمت کرنا بھی عبادت ہے. اس لیے کہ قرآن نے غلاموں اور ان کے مالکوں کا ذکر کیا ہے سورہ النحل میں, ضرب اللہ مثلا عبدا, وہاں بھی عبد کا لفظ آیا ہے, یعنی خدمت کرنا کسی کی. تو اگر مقصد زندگی صرف پیسے کمانا ہی سمجھ لیا جائے تو یہ بھی عبادت ہے غیر کی, جو کہ جائز نہیں ہے. تو عبادت کے ضمن میں یہ ہماری سمجھ میں یہ مسئلہ آیا کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں یہ ساری کی ساری صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. ایاک نعبد, اس میں یہ بندہ وعدہ کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے یہ کہہ کر کہ اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کریں گے. یہ لفظ ہی جو ہے یہ حسر سے اور کلام میں پختگی پیدا کرنے والے اس جملے سے نکلا جس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, اس لیے کہ اگر اس کو بیان نہ کیا جاتا تو پھر اس بات کا اندیشہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان میں مخلوق بھی شامل ہو جائے, یا مخلوق مخلوق کو اللہ کے حقوق میں شامل کر دے. تو عبادت کی جتنی قسمیں ہیں, نماز ہو, حج ہو, عمرہ ہو, روزہ ہو, دعا ہو, پکار ہو, نفع نقصان ہو, یہ تمام کی تمام صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہیں. اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہے، اس کی عبادت ہوگی. امام مالک نے اپنی کتاب المطہ میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا نقل کی ہے جس میں آپ یہ ارشاد فرماتے تھے، اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، اے اللہ تو میرے مرنے کے بعد میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا تاکہ اس کی عبادت کی جائے. وطنا یعبد، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا اور عبادت سے بچانا، یعنی میری قبر کو اے اللہ تو مرکز شرک نہ بنانا. اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے محفوظ رکھا کہ وہاں پہ شرک و بدعت نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے. تو وہاں پر بھی لفظ یعبد ہے، گویا کہ اگر نفع نقصان کی نیت سے اور اس نیت سے کہ صاحب قبر نفع نقصان کا مالک ہے، یا ہماری پکاریں سنتا ہے، یا اس کا جواب دینے پہ قادر ہے، یہ اگر تصور ہوگا تو یہ اس کی عبادت ہوگی. پھر آپ اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا یہ اس کی عبادت ہے، مخلوق کو پکارا جائے گا تو یہ عبادت غیر ہو جائے گی. تو اس کو آپ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ اگر مخلوق اس عبادت کی مستحق ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر لمحے دنیا کے لاکھوں کروڑوں ارب ہا لوگ اپنی اپنی زبانوں میں پکارتے ہیں، ہر آدمی اپنی مشکل بیان کرتا ہے، اللہ سب کی بولیاں جانتا ہے، سمجھتا ہے، سنتا ہے، اور ہر ایک کی پکاریں سننے کے بعد پوری کرتا ہے، ان کی مشکلات کو حل کرتا ہے. تو مخلوق میں سے کیا کوئی ایسا ہے جو تمام دنیا میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی زبانیں جانتا ہو؟ اور اگر زبانیں جانتا ہے تو کیا وہ ایک لمحے میں ایک لاکھ یا ایک کروڑ لوگوں کی باتیں بیک وقت سن سکتا ہے؟ اور اگر سن سکتا ہے تو کیا وہ ایک لمحے میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے پاس پہنچ سکتا ہے، ان کی مشکلیں حل کر سکتا ہے، ان کی مدد کر سکتا ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ قریب مخلوق میں اور کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے بعد انہی کا نمبر ہے. آپ کا زندگی میں یہ معاملہ تھا کہ آپ کو عربی کے سوا دوسری زبان نہیں آتی تھی، عبرانی اور دوسری زبانوں کے لیے آپ نے ترجمان رکھے ہوئے تھے. احادیث میں آتا ہے آپ کو عبرانی زبان یہودیوں کی نہیں آتی تھی، آپ کو فارسی بھی نہیں آتی تھی، سلمان فارسی کی زبان فارسی تھی، آپ کو نہیں آتی تھی، صرف عربی آتی تھی. آپ نے حضرت زید سے کہا کہ تم یہ دوسری زبانیں سیکھو تاکہ اگر باہر سے لوگ آئیں تو ترجمان کا کام تم دو. تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام زندگی میں عربی کے سوا دوسری زبان نہیں جانتے تھے، تو پھر مرنے کے بعد کس طریقے پہ وہ تمام دنیا کی زبانیں جان گئے؟ اور آپ زندگی میں صحیح حدیث میں لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ لوگوں تم لوگ میرے پاس اپنی شکایتیں لے کے آتے ہو، میں بشر ہوں اور میں ظاہری شاہدوں اور دلیلوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوں. تو اگر کبھی ایسا ہو کہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اور دلیلوں اور شواہد کو دیکھ کے میں نے فیصلہ دے دیا، دو آدمیوں میں جو کیس تھا، جھگڑا تھا، اس میں میں نے فیصلہ دیا، جس آدمی کے حق میں میں نے فیصلہ دیا اگر وہ گناہگار ہے اور جس کے خلاف فیصلہ دیا وہ بے گناہ ہے، تو فرمایا کہ جو جس آدمی کے حق میں میں نے فیصلہ دیا اگر میں نے فیصلہ غلط دے دیا ہے ظاہری باتوں اور چیزوں کو دیکھ کے، تو وہ اچھی طرح جان لے کہ وہ جہنم کا ایک حصہ میں اس کو دے رہا ہوں. یہ کہہ کے آپ نے ڈرایا کہ میرے پاس آگے کوئی شخص جھوٹ نہ بولے، اس لیے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ ہر جگہ موجود بھی نہیں تھے، آپ مشکل کشا بھی نہیں تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور اس کے رسول تھے. اور مخلوق میں جس بشر کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نوازا ہے انبیاء کی صف میں، اور سب سے زیادہ قرب جس کو حاصل ہوا ہے، وہ آپ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آپ کا یہ مقام نہیں ہے تو پھر کسی اور مخلوق کے لیے کیسے یہ عقیدہ رکھنا جائز ہے کہ وہ مشکل کشا ہے یا وہ مرنے کے بعد بھی سنتا ہے یا وہ نفع نقصان کا مالک ہے؟ صرف ایک اللہ سے ہر چیز کی امید رکھیے، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی، امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کیجیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا عقیدہ اتنا، یقین اتنا پختہ تھا کہ جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جاتا تھا وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے یہ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو اللہ تعالی سے مانگا، ہر چیز اللہ سے مانگتے تھے، اللہ ان کے یقین کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ اور معاملہ بھی کرتا تھا۔ آج یقین ہمارا اٹھ گیا، اللہ کا معاملہ بھی بدل گیا۔ تو مکمل توکل، مکمل بھروسہ، مکمل اعتماد صرف اللہ کی ذات پہ، مکمل اطاعت غیر مشروط صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مکمل محبت غیر مشروط صرف اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مکمل خوف صرف اللہ سے، اور ہر وقت ہر جگہ موجود، ہر جگہ پکارے سننے کے لائق، اور یہ جو تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں جن کو عبادات میں شامل کیا گیا ہے، تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ عبادت رب یہ ہے مقصد ہر بندے کا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت رب ہی مقصد زندگی ہے، اس کو سمجھیے اور اس کو اپنائیے۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد۔